بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وہ لوگ جس کی زندگی کا مشن اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، ان میں ایک نام جناب ڈاکٹر حسن الدین احمد کا بھی ہے. جناب ڈاکٹر حسن الدین احمد انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں. آپ کراچی اور نائجیریا کی جامعات میں تدریس و تحقیق کا کام کرتے رہے ہیں. آج کل بھی انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں. اس کے علاوہ دینی موضوعات پر پاکستان کے رسائل و اخبارات میں مضامین نویسی آپ کا مشغلہ ہے. حکمت زکوٰۃ کے موضوع پر سماعت فرمائیے جناب ڈاکٹر حسن الدین احمد.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى ازواجه وذرياته وصحبه اجمعين. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تعالی ایضا فی سورۃ التوبہ، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. صدق اللہ العظیم. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کا ایک جز اور ایک دوسری مکمل آیت پیش کی ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے. پہلی آیت کے جز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مال سے صدقہ لے لو، ان کی طہارت کرو، ان کا تزکیہ کرو اس سے، اور ان کے لیے دعا کرو. دوسری آیت جو مکمل میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک یہ صدقات فقرا کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، اور عاملین کے لیے ہیں کہ جو اس کام کے لیے مقرر کیے جائیں، زکوٰۃ وصول کرنے اور زکوٰۃ کو تقسیم کرنے میں. والمؤلفۃ قلوبہم، اور لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے سلسلے میں، تالیف قلب کے سلسلے میں. وفی رقاب، اور گردنوں کو آزاد کرانے کے سلسلے میں. والغارمین، اور ان لوگوں کے جن کے اوپر جرمانے عائد ہیں یا جو قرض دار ہیں. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. وابن السبیل، اور مسافروں کے اوپر. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات، ترجمے سے آپ نے دیکھا کہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ زکوٰۃ کے بارے میں بات ہمارے سامنے آئی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ صدقہ لے لو ان کے مال میں سے تاکہ ان کے تزکیہ ہو جائے، اور ان کے لیے دعا کرو، اور اس صدقے کو یہ مد ہیں جہاں تم صرف کرو، یہ مصارف کی جگہیں یہ ہیں. تو میرا موضوع اس لحاظ سے آج حکمت زکوٰۃ. پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں کہ مفتی محمد شفیع صاحب نے معرف القرآن میں یہ بات واضح کی ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں لفظ صدقہ استعمال ہوا ہے، اور آگے پیچھے کوئی قرینہ نہیں ہے اس کا کہ کسی اور معنی میں یہ لیا جائے یا اس کی کوئی تفصیل یا وضاحت ہو، وہاں لفظ صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے. وہی زکوٰۃ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور وہی زکوٰۃ جو اسلام کا ایک رکن ہے. چنانچہ ان دونوں آیات میں آپ نے دیکھا کہ کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ بتا سکے کہ اس کے علاوہ اس صدقے کے کوئی اور معنی ہیں. چنانچہ یہ دونوں آیات جو ہیں وہ زکوٰۃ کے سلسلے میں لی جاتی ہیں. اب یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ صدقے سے مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے، آئیے ذرا ہم غور کریں کہ اس زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے معاشرے کے اندر. چنانچہ میں اپنی گفتگو کو تین حصوں میں تقسیم کروں گا. پہلا حصہ تو زکوٰۃ کی اہمیت، اور دوسرا حصہ کہ جو مال لیا جائے کسی کے مال میں سے، جو صدقہ نکالا جائے، تو وہ کب نکالا جائے، کس مال میں سے نکالا جائے، کتنا نکالا جائے، اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے. اور آخری حصہ وہ ہوگا کہ جب مال نکال لیا جائے تو وہ مال خرچ کہاں کیا جائے، اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے. تو یہ تین حصوں کے اوپر میری گفتگو مشتمل ہوگی. پہلی بات کہ زکوٰۃ کی اہمیت. لفظ زکوٰۃ کے معنی عربی زبان میں دو معنی ہیں اور دونوں ہی معنی مراد لیے جاتے ہیں. ایک معنی تزکیہ اور صفائی کے ہیں، یعنی آلائش اور گندگی اور میل کچیل اور وہ چیزیں کہ جو نہ ہونی چاہیے اور پیدا ہو جاتی ہیں، ان سے کسی چیز کو صاف کر دینا، یہ زکوٰۃ کے معنی میں. دوسرے معنی زکوٰۃ کے یہ بھی ہیں کہ اضافہ ہو جانا، نمو ہو جانا، افزائش ہو جانا. چنانچہ یہ دونوں معنی جو ہیں زکوٰۃ کے لیے جاتے ہیں، انہی معنوں میں یہ زکوٰۃ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. کہ میل کچیل، جیسے دیکھیے آپ نے کوئی کھیتی کی تو جو غلہ آپ اگانا چاہتے ہیں اس کی جو بالیں ہیں وہ تو آپ کو پسند آتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کھیت کے اندر اور بھی مختلف پودے اگاتے ہیں، جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، تو یہ ان جڑی بوٹیوں کو جب آپ صاف کرتے ہیں، اکھاڑ کے پھینکتے ہیں نشو و نما کے لیے، جو اصل غلہ جس کو آپ چاہتے ہیں، تو گویا یہ کہ آپ نے اس کھیت کا تزکیہ کیا، آپ نے اس کھیت کا ایک زکوٰۃ آپ نے ادا کیے. اسی طرح سے جو افزائش کے معنی ہیں کہ مال، جو مال بڑھتا ہے، جس کے اندر صلاحیت ہے افزائش کی، نمو کی، بڑھنے کی، اس کے اندر سے، اس کی وجہ سے کچھ مال آپ نکالیے تاکہ اس کی افزائش اور اس کی نمو اور اس کے اضافے میں کمی نہ ہو اور یہ آپ کے لیے پاک ہو جائے، آپ کے لیے صاف ہو جائے. یہ معنی سمجھ لینے کے بعد اب ذرا غور کیجئے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ زکوٰۃ اسلامی عقائد اور اسلامی ارکان میں تیسرا رکن ہے. پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، کہ آپ شہادت دیں کہ آپ اللہ پر ایمان لائے اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلا رکن ہے. دوسرا رکن ہے کہ آپ نماز قائم کریں. اور تیسرا رکن یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں اپنے مال میں سے. چوتھا رکن یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ روزے رکھیں. اور پانچواں رکن یہ ہے کہ جب حج کا موسم آئے اور آپ حج آپ پر فرض ہو تو آپ حج ادا کریں. یہ پانچ رکن ہیں اسلام کے، یا پانچ بنیادیں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر اسلام کی پوری عمارت جو ہے وہ تعمیر کی گئی. اب ذرا غور کیجیے یہاں پر کہ زکوٰۃ نماز کے فوراً بعد ہم کو رکن بتایا گیا کہ زکوٰۃ ہے. اور قرآن میں بھی مفسرین نے، جنہوں نے مطالعہ کیا ہے اس کا بغیر، یہ بتایا ہے کہ 30 جگہوں پر جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اقام الصلاۃ، اس کے بعد یہ ہے وہ آتو الزکات، یعنی نماز اور زکوٰۃ ساتھ ساتھ ہیں. اور 30 جگہوں پر یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے. اس سے یہ زکوٰۃ کی اہمیت کا احساس ہمیں پیدا ہونا چاہیے کہ یہ کتنی اہم بات ہے. نماز جہاں اللہ اور بندے کے درمیان میں تعلق قائم کرتی ہے، زکوٰۃ بندے اور بندے کے درمیان تعلق قائم کرتی ہے. نماز حقوق اللہ میں سے ایک حق ہے جو بندے کے اوپر ہے، اللہ کا حق جس کو ادا کیا جانا چاہیے. اور زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ایک حق ہے جو بندے کا حق بندے کے اوپر ہے، اس کو ادا کیا جانا چاہیے. چنانچہ جو بھی بندہ اس دنیا کے اندر ہے اس کے اوپر تین حقوق ہیں. ایک تو اس کے اپنے نفس کا حق ہے جو وہ خوب اچھی طرح پہچانتا ہے، کسی سے پوچھنے کی اس کو ضرورت نہیں، اور وہ ادا کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ ادا کرتا ہے بلکہ اس سے زیادہ ہی ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ادا ہونا چاہیے. لیکن جہاں کمی محسوس ہوتی ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں. تو نماز حقوق اللہ کی طرف توجہ دلاتی ہے، حقوق اللہ کو ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور زکوٰۃ حقوق العباد کی طرف توجہ دلاتی ہے اور حقوق العباد کے ادا کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک طریقہ ہے. ایک بات یہ سمجھ لیے کہ نماز جماعت قائم کرتی ہے. نماز کے بارے میں حکم ہے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھیے. ورکعوا مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، یعنی ایک اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. نماز ایک جماعت کھڑی کرتی ہے، اجتماعیت کا سبق دیتی ہے. لیکن ذرا غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک ڈھانچہ اور ایک اسٹرکچر آپ نے بنا کر کے کھڑا کر دیا، اور اس کے اندر جان بھی آپ نے ڈال دی, اس کے باوجود وہ ڈھانچہ یا وہ جسم کتنے عرصے زندہ رہ سکتا ہے اگر اس کے جسم کے اندر خون نہ دوڑایا جائے؟ چنانچہ نماز جہاں جسم اور جماعت کو کھڑا کرتی ہے, زکوٰۃ اس جماعت اور اس جسم کے اندر خون دوڑاتی ہے. نماز جماعت بندی کا سبق دیتی ہے اور زکوٰۃ اس جماعت کے لیے سرمایہ فراہم کرتی ہے. کوئی بھی جماعت بغیر سرمایہ کے زیادہ دن چل نہیں سکتی, صرف باتوں سے, صرف تلقین سے, صرف تبلیغ سے کوئی جماعت آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ اس کو سرمایہ نہ مہیا کیا جائے. اور وہ سرمایہ اس طرح سے تقسیم کیا جائے کہ اس جماعت میں جو لوگ موجود ہیں ان میں سے ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے, تب تو وہ جماعت آگے بڑھ سکتی ہے, ورنہ وہ نہیں بڑھ سکتی. اس بات کو سمجھ لیے کہ نماز اور زکوٰۃ ساتھ ساتھ ہیں. جس طرح سے نماز نہ پڑھنے والے کو حکومت مجبور کر سکتی ہے نماز پڑھنے پر اور سزا دے سکتی ہے نماز نہ پڑھنے کے اوپر, اور نماز نہ پڑھنے والا اس سے انکار کرنے والا مرتد ہے اور کافر ہے, اسی طرح سے زکوٰۃ حکومت وصول کر سکتی ہے, نہ دینے والے کو سزا دے سکتی ہے اور زکوٰۃ سے انکار کرنے والا مرتد اور کافر ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مفسرین کے اندر. چنانچہ جو واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو دو شورشیں آپ کے سامنے آتی ہیں. ایک تو وہ گروہ ہے کہ جس نے اپنا پیغمبری بنا لیا لہذا, اور ایک وہ گروہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ زکوٰۃ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہا گیا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ, کہ آپ لوگوں کے مال میں سے صدقہ نکال لیجئے, ان کے بعد اب کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے مال میں سے کوئی صدقہ لے, ہم نہیں دیتے زکوٰۃ. جہاں حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کے دعوے دار اور ان کے ماننے والوں کے خلاف جہاد کیا, وہیں ایک لشکر تیار کیا آپ نے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. یہ ایک بڑا کروشل پوائنٹ تھا اسلامی تاریخ کے اندر. حضرت ابوبکر صدیق کے اس عمل کو صحابہ کرام نے پسند نہیں کیا. چنانچہ جو تاریخ میں بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کہ ایک شخص جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, اور حدیث ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنے جان و مال کی ذمہ داری میرے سپرد کر دی, میں ضامن ہو گیا اس کے جان و مال کی حفاظت کی, تو پھر یہ جو لشکر تیار کیا جا رہا ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف, یہ اقدام غلط. حضرت عمر جاتے ہیں, ذرا دیکھیے یہ دو وہ شخصیتیں ہیں اسلام کی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلند ترین شخصیتیں ہیں, اور ان میں یہ اختلاف ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق جو جواب دیتے ہیں وہ سنیے. آپ کہتے ہیں کہ اے عمر, اگر کسی شخص نے نماز پڑھنے سے انکار کیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, خواہ وہ ایک بکری کا بچہ ہو یا ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک رسی کا ٹکڑا ہو, تو میں اس کے خلاف قتال کروں گا. یعنی اب حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ کو نماز سے علیحدہ نہیں کیا. آپ نے کہا کلمہ پڑھ لینا صرف کافی نہیں ہے, کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو نماز اور زکوٰۃ کا منکر ہے میں اس کے خلاف قتال کروں گا. حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جس انداز سے یہ بات کہی مجھے یقین ہو گیا کہ ان کو شرح صدر ہے اور مجھے بھی شرح صدر حاصل ہو گیا. اور چنانچہ وہی صحابہ کرام جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قتال جائز نہیں ہے, وہ اس قتال میں شریک ہوئے اور اس کو انہوں نے جائز قرار دیا. تو بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ زکوٰۃ نہ دینے والا منکر ہے, مرتد ہے, اور اس کے خلاف قتال کیا جائے گا. اس کی اہمیت سمجھ لینے کے بعد اب ذرا آئیے ہم غور کریں کہ کیا مال نکالا جائے, کس میں سے نکالا جائے, کتنا نکالا جائے اور کب نکالا جائے. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں ہی کے اوپر فرض نہیں کی گئی تھی, بلکہ دوسری امتوں میں بھی یہ زکوٰۃ فرض تھی. یہودیوں میں زکوٰۃ 3 سال کے اوپر نکالی جاتی تھی, اور عیسائیوں میں یہ حکم آیا کہ ہر وقت زکوٰۃ نکالو. دونوں ہی صورتحال اگر اپنے سامنے آپ رکھیں تو فطری تقاضے کے مطابق نہیں ہے. اگر 3 سال کے بعد زکوٰۃ نکالی جائے تو معاشرے کے وہ حضرات وہ افراد کہ جو اپنا رزق نہیں کما سکتے نہیں کھا سکتے, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا وہ فضل نہیں کیا ہے, کیا وہ 3 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں, اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں؟ چنانچہ یہ مدت لمبی ہے, بہت طویل مدت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکم کوئی تورات میں آیا یا یہودی پیغمبروں نے یہ بات کہی, نہیں, یہ تو یہودیوں نے جو اپنا نظام بنا لیا. آپ جانتے ہیں یہودیوں کی جو فطرت ہے اس کے مطابق انہوں نے زکوٰۃ کی مدت 3 سال بڑھا دی کہ کم سے کم پیسے نکلے زیادہ اچھا ہے. اس کے برعکس عیسائیوں نے یہ کیا کہ صاحب ہر وقت زکوٰۃ نکالو, ہر وقت زکوٰۃ نکالنا بھی فطرت کے خلاف بات ہے, اس لیے کہ جو شخص تجارت کر رہا ہے یا کما رہا ہے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے, اس کی اپنی ضروریات بھی ہیں, اس کے دل تنگ ہوتا ہے اس کا اگر آپ اس سے کہیں کہ تم ہر وقت زکوٰۃ نکالو خواہ اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو, اس کی اپنی ضروریات اہم ہوں یا نہ ہوں. اسلام جو ہے ایک اعتدال کا راستہ ہم کو دیتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ اتنا 10 شہر, اللہ کے نزدیک شہروں کی گنتی مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں. اسی سورہ توبہ کے اندر یہ بات ہم کو بتائی گئی کہ 12 مہینے سے زیادہ 13واں مہینہ نہیں ہے, 14واں مہینہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 12 مہینے کے بعد اس زندگی میں اس دنیا میں ہر چیز کا سائیکل جو ہے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اب ذرا غور کیجیے تھوڑی دیر کے لیے, زمین جو ایک ذریعہ ہے پیدائش کا, غلے کی پیدائش کا ایک ذریعہ ہے, مویشی جو پیدائش یا افزائش نسل ذریعہ ہے ان کا ہے, مال تجارت ان کی بھی ایک مدت ہوتی ہے, اور یہی وہ بنیادیں ہیں, 4 بنیادیں ہیں کہ جن کے اندر نمو ہوتی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ کے معنی نمو اور افزائش کے ہیں, یہی 4 بنیادیں ہیں, زمین, مویشی جانور, سونا چاندی اور مال جو آپ نے گھر پہ رکھا ہوا ہے, اور سامان تجارت. ان سب کے سلسلے میں اگر آپ غور کریں تو سال بھر کے اندر اندر ان کے اندر نمو اور ان کے اندر افزائش اور ان کے اندر بڑھوتری اور اضافہ ہو جاتا ہے. زمین کو دیکھیے کہ موسم جو آتے ہیں, گرمی ہو, برسات ہو, جاڑا ہو, خزاں ہو, ربیع ہو, جو بھی فصل ہو, وہ سال بھر کے اندر اندر مکمل ہو جاتی ہے, اور 1 سال کے بعد اور 12 مہینے کے بعد وہ پھر ریپیٹ ہونا شروع ہوتی ہے. جانوروں کی افزائش نسل میں دیکھیے کہ گائے ہے 9 مہینے کے اندر افزائش نسل ہو جاتی ہے, اونٹ ہے 11 مہینے کے اندر افزائش نسل ہو جاتی ہے, بھینس ہے 12 مہینے کے اندر افزائش نسل ہو جاتی ہے. چنانچہ وہ مویشی کی جن کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ سب کے سب 12 مہینے کے اندر ان کے اندر افزائش نسل ہو جاتی ہے. تجارت کا بھی معاملہ ہے, جہاں پر دنیا میں آپ دیکھیں, تہذیبوں کو دیکھ لیں, آپ چلے جائیں ایک راستے سے دوسرے راستے تک, پوری دنیا کا سفر کر کے آ جائیں, آپ جہاں حساب و کتاب ہے, لین دین ہے, معاہدے ہیں, وہ سال اور 12 مہینے کے حساب سے ہیں. چنانچہ اسی حساب سے جو شخص ایک مال کما رہا ہے یا مال پیدا کر رہا ہے یا اس میں اضافہ کر رہا ہے, اس کو سال بھر کے اندر یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے نقصان کا اندازہ کرے, اپنے فائدے کا اندازہ کرے, اپنی ضروریات کا اندازہ کرے, اور اس کے بعد حساب لگائے اور پھر دیکھے کہ اس کے پاس کیا ہے, اور پھر اس کے عمر سے مال نکالے. تو مدت اسلام نے جو مقرر کی وہ 12 مہینے کی مدت مقرر کی کہ ہر 12 مہینے کے اوپر مال میں سے زکوٰۃ نکلنی چاہیے. اب کن مال میں سے نکلنی چاہیے؟ وہ وہی مال ہیں کہ جن میں افزائش یا نمو کی خصوصیات ہوں, وہ زمین سے جو غلہ پیدا ہوتا ہے, جو زمین کی پیداوار ہے جس میں پھل بھی شامل ہیں, جانوروں کے اگر ریوڑ کے ریوڑ ہیں آپ کے پاس جو تجارتی بنیاد کے اوپر آپ نے پالے ہوئے ہیں, تو ان میں افزائش نسل ہوتی ہے, چنانچہ ان میں بھی زکوٰۃ آپ کے اوپر ہے. سونا اور چاندی اور نقد رقم جو آپ کے پاس موجود ہے ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے, ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, چنانچہ اس میں بھی زکوٰۃ ہے. اور مال تجارت جو آپ نے رکھا ہوا ہے اپنی دکان میں یا اپنے گوڈاؤن میں یا کہ آپ نے مستودے میں, تو وہ بھی اسی لیے کہ آپ تجارت کریں اور اپنا مال بڑھائیں, اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. یہ چار چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ نافذ ہوتی ہے, ان میں سے زکوٰۃ لی جانی ہے. سوال یہ پیدا ہوا کہ کس طرح سے لی جائے, پر غور کیجئے حکمت ہے اس کے اندر بھی. جہاں یہ حکمتیں ہم نے دیکھی کہ 12 مہینے کے اندر کیوں لی جائے اور کن کن چیزوں پر لی جائے, وہاں ذرا یہ بھی حکمت دیکھیے کہ شرح کیا ہے. ہر ایک پر ایک شرح نہیں ہے. پہلی بات یہ آپ سمجھ لیجیے, بنیادی اصول یہ ہے کہ جس مال کے حصول میں آپ کا پیسہ نہیں لگا ہے, آپ کی محنت نہیں لگی ہے, آپ کا وقت نہیں لگا ہے, اور وہ مال مفت آپ کو مل گیا ہے, اس کے اندر سے 20% زکوٰۃ کاٹی جائے گی. پانچواں حصہ جسے خمس کہتے ہیں وہ نکالا جائے گا. چنانچہ اصول یہ ہوا کہ جوں جوں آپ کا سرمایہ زیادہ لگتا جائے, آپ کی محنت زیادہ لگتی جائے, آپ کا وقت زیادہ لگتا جائے, پسینہ بہائیں آپ, وقت لگائیں, مال لگائیں, محنت کریں, تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی شرح کم کرتا چلا جاتا ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ ایک طرح سے ہمیں اس پر اکسایا جا رہا ہے کہ ہم محنت کریں, ہم سرمایہ کو انویسٹ کریں, ہم پسینہ بہائیں, ہم وقت لگائیں, وقت کو بیکار ضائع نہ کریں, اپنی توانائی کو ضائع نہ کریں. اور جب ہم یہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی شرح بھی اس حساب سے کم کر دیتا ہے کہ تم نے دنیا کے نشو و نما میں, دین کے نشو و نما میں اور جماعت کی نشو و نما میں حصہ لیا, اس کی رگوں میں خون دوڑایا, اور چنانچہ شرح جو ہے زکوٰۃ کم ہو گئی. اور جہاں جیسے آپ کا حصہ کم ہے ویسے ہی آپ سے زیادہ زکوٰۃ لے لی جاتی. میں چند مثالیں رکھوں گا آپ کے سامنے اس کی. پہلی مثال دیکھیے جو خمس کی ہے, جو 20% جو رقم نکالی جاتی ہے, یعنی 5% آپ ایک مکان بنانے جا رہے ہیں. مکان بنانے کے لیے آپ دیواریں کھڑی کرنے کے لیے یا پلر کے لیے آپ پہلے بنیاد کھودتے ہیں, زمین میں کھدائی کرتے ہیں. آپ مقصد کیا ہے آپ کا, کہ آپ مکان تعمیر کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ بنیاد کی جب آپ کھدائی کرتے ہیں تو آپ کا پھاوڑا جو ہے کسی برتن سے ٹھن سے ٹکراتا ہے. آپ نے اس کو نکالا, اس کو صاف کیا اور دیکھا تو پتہ چلا کہ اس میں کچھ خزانہ ہے, اس کے اندر اشرفیاں بھری ہوئی ہیں, زیورات رکھے ہوئے ہیں. یہ مال آپ کا ہے, لیکن یہ مال کس طرح ملا آپ کو؟ آپ کو مفت ملا یہ مال. آپ نے اس کے لیے محنت نہیں کی, آپ نے اس کے لیے سرمایہ نہیں لگایا, آپ نے اس کے لیے پسینہ نہیں بہایا. آپ نے مکان کی تعمیر کرنے کے لیے سرمایہ لگایا تھا, آپ نے مکان کی تعمیر کے لیے محنت کی تھی. آپ کا جو پسینہ بہا تھا وہ اس وجہ سے کہ آپ مکان تعمیر کرنا چاہ رہے تھے. یہ دفینہ جو آپ کو مل گیا زمین سے, یہ نہ مقصد تھا آپ کا اور نہ آپ کو توقع تھی اس کی. چنانچہ یہ چیز مفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کی شکل میں آپ کو ملی, اور اس کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ 5% حکومت اور اللہ کے رسول اور اس کے کاموں کے سلسلے میں حکومت آپ سے لے لے گی. یہ تو خیر بڑی واضح سی بات سمجھ میں آتی ہے. اب ذرا دیکھیے ایک بات جو عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی, وہ بھی بہت آسان ہے. خمس کا لفظ ہم مال غنیمت کے سلسلے میں بھی سنتے ہیں کہ جنگ ہوئی, جنگ کے بعد آپ نے دشمن کو شکست دی, اس کا جو مال آپ کو ملا اس پہ سے خمس نکالا جاتا ہے, وہی 20%, 5% تو اب آپ یہ سوچیں گے صاحب کہ یہ مال غنیمت میں کیسے, وہ تو اصول نافذ نہیں ہوا کہ کم سے کم محنت, کم سے کم سرمایہ, کم سے کم پسینہ آپ کا بہا. حقیقتاً بات یہی ہے بالکل. کیوں؟ اس لیے یہ میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پہ غور کیجئے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو ہمارے نظروں میں نہیں رہتا اور ہمارے ذہن میں نہیں رہتا. اس لیے کہ اسلام نے ہر قسم کی جنگ حرام قرار دے دی ہے سوائے ایک جنگ کے, اور وہ ہے جہاد. جہاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ کہ مظلوم کی فریاد رسی کی جائے, ظالم کو ظلم سے روکا جائے, اور اللہ کے دین کو نافذ کیا جائے اور عدل کا نظام قائم کیا جائے. جہاد کا مقصد یہ ہے. سمجھ لیجیے آپ اس بات کو کہ جہاں یہ مقصد نہیں ہے وہاں وہ جنگ جہاد نہیں ہے. چنانچہ فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ مٹ نہ جائے, جب تک. اور دین اور نظام سارا کا سارا اللہ کا نافذ نہ ہو جائے. تو جہاد کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا، مظلوم کی فریاد رسی کرنا، ظالم کو سزا دینا، اور ایک عدل کا معاشرہ قائم کرنا، یہ جہاد کا مقصد ہے. اب آپ نے جنگ کی، آپ نے جہاد کیا، تو مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد ہے. اس کے لیے آپ نے پسینہ بہایا، اس کے لیے خون بہایا، اس کے لیے مال اور اسلحہ جمع کیا آپ نے، اس کے لیے سرمایہ فراہم کیا اور وقت لگایا. کس کے لیے؟ کہ اللہ کا نظام، دین کا نظام قائم ہو معاشرے کے اندر. کسی مظلوم کی فریاد رسی کی جا رہی ہے، اس کے لیے آج کل تو ہیومن رائٹس کی بنیاد کے اوپر جو بڑی بڑی پاورز ہیں، یا کوئی نہ کوئی شوشہ اسی قسم کے بنا کر کے تو چڑھائی کرتی ہیں نا دوسروں کے اوپر، کہ صاحب یہ مظالم ہو رہے ہیں، یہ پڑوس کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ کام آپ بالکل ہمارے اخلاق کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا ہم حملہ کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ صاحب ہم آپ کا مال غصب کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو اپنے غلام بنانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن مقصد تو یہی رکھا جاتا ہے سامنے. چنانچہ وہ جنگ جس کے سامنے یہ مقصد نہ ہو، وہ جنگ اسلام میں حرام ہے. تو ہم جو جنگ لڑتے ہیں وہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے لڑتے ہیں. ہم نے دشمن کو شکست دی، فتح حاصل کر لی، وہ ملک پورا ہمارے لیے کھول دیا گیا، اسی لیے اس کو فتح کہتے ہیں کہ کھل جاتا ہے وہ ملک، دشمن کا ملک ہمارے لیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہمارے لیے اس کے اندر. اس لیے کہ جو روکنے ٹوکنے والے تھے ان کی قوت توڑ دی گئی، اب ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہم کو روک سکیں، اسی یہی معنی فتح کے. چنانچہ یہ مقصد تو ہم نے حاصل کر لیا، فتح حاصل کر کے، کہ اب اللہ کا دین نافذ کریں، مظلوم کی فریاد رسی کریں، ظالم کو سزا دیں. قطعاً ہمارا مقصد اس جنگ کا یہ نہیں ہے کہ ہم دشمن کے مال کو ہڑپ کریں، یا اس سے مال چھینیں، یا اس سے زمین حاصل کریں، یا اس کے مویشی چھینیں، نہیں، قطعاً یہ مقصد نہیں ہے. لیکن یہ چیز آپ کو حاصل ہو جاتی ہے اس فتح کی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے جو مفت آپ کو دیا گیا. آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ دشمن کے مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، دشمن کے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ مقصد ہے اور اس مقصد کے تحت آپ نے جنگ کی ہے، تو پھر وہ جنگ حرام ہے. پھر تو اس میں جو قتل کیے گئے وہ لوگ شہید بھی نہیں ہیں، اور وہ سزا پائیں گے اس کے لیے. لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے، تو ہمارا مقصد حاصل ہو گیا. اگر ہم نے مظلوم کی فریاد رسی کی اور ظالم کو سزا دی اور اللہ کے دین کو نافذ کیا، عدل کا نظام قائم کیا، ہمارا کام ختم ہو گیا، یہی ہمارا مقصد تھا. اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دشمن کا مال ہمارے پیروں پہ ڈال دیتا ہے کہ وہ ہمارا مال ہے. چنانچہ یہ مال بغیر محنت کے، بغیر سرمایہ لگائے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے ہوئے ہم کو ملتا ہے، اور اسی لیے اس پر خمس، اسی لیے 20% حصہ جو ہے وہ حکومت اس میں سے لے لے گی. اب ذرا اور آگے بڑھیے. وہ زمین دیکھیے آپ کہ جو کسان بوتا ہے، جہاں کھیتی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھر زمین کے اوپر جناب وہ بیج ڈالتا ہے، اور اس کے بعد جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے. لیکن وہاں بارش ہوتی ہے، بادل آتے ہیں، برستے ہیں، اور اس کی کھیت کو سیراب کرتے ہیں. اس بارش کے تحت جو اس کا کھیت سیراب کیا جاتا ہے، اس میں کسان کا اپنا کوئی حصہ نہیں، نہ اس کی محنت ہے، نہ اس کا کوئی سرمایہ لگا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے اور انعام ہے کہ وہاں بارش ہوتی ہے اور اس بارش سے وہ کھیتی لہلاتی ہے، اور وہ کھیتی اس کو ملتی ہے. تو اس کا جو حصہ ہے سرمایہ اور محنت کا، وہ صرف وہ ہے جو زمین پہ جو اس نے ہل چلایا اور بیج ڈالا، بس. لیکن اگر بارش نہ ہو، پانی اس کو نہ دیا جائے، تو وہ کھیت لہلا نہیں سکتا. وہ چنانچہ آدھا اس کا حصہ ہے اس کے اندر، آدھا کام تو اللہ تعالیٰ نے مفت کر دیا کہ بارش سے پانی برسا دیا اس کے اوپر. چنانچہ ایسی کھیتی کا جو غلہ ہوگا اس میں عشر ہے، کہ کسان کا کی محنت بھی ہے، کسان کا سرمایہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی نعمت بھی ہے کہ جو بارش ہے، اور یہ دونوں مل کر کے پھر کھیتی لہلاتی ہے. چنانچہ یہاں خمس نہیں ہے، چونکہ کسان کی محنت اور کسان کا سرمایہ بھی اس میں لگا ہوا ہے، اس لیے عشر ہے، دسواں حصہ اس غلے میں سے لیا جائے گا. یہ صدقہ ہے جو اس کو دینا ہے. اب ذرا دیکھیے، اس سے اور نیچے چلیے آپ، جہاں محنت بڑھتی ہے کسان کی، سرمایہ زیادہ لگتا ہے، وہ زمین ہے کہ جہاں بارش نہیں ہوتی. اب پھر وہاں وہ کیسے پانی لاتا ہے، آبیاری کیسے کرتا ہے اپنی کھیت کی، کہ یا تو ٹیوب ویل لگاتا ہے وہ, یا کنواں کھودتا ہے, یا کسی دریا سے, قریبی دریا سے یا قریبی کوئی نہر ہے وہاں سے وہ نالہ کھود کر کے بنا کر کے لاتا ہے, اس نالے کا مینٹیننس کرتا ہے. گویا کہ مزید محنت کی اس نے, مزید سرمایہ لگایا اس نے پانی کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کو عام طور پر مفت حاصل نہیں ہے. تو اس کی محنت بڑھ گئی, اس کا سرمایہ بڑھ گیا, چنانچہ زکوٰۃ کی شرح بھی کم ہو گئی. اب اس پہ عشر نہیں ہے, اس پہ صرف 20واں حصہ ہے. یعنی آپ اس کے 100 حصے کریں تو 5 حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے اس کے اوپر, وہ صدقہ ہے. شرح کم ہوتی جا رہی ہے, محنت و سرمایہ بڑھتا جا رہا ہے. اب ذرا اس تجارت کے اوپر آئیے, آپ اس مال کے اوپر آئیے جو آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے یا تجارت کے لگانے کے لیے آپ نے اپنے گوڈاؤن میں رکھا ہوا ہے, اس پہ سب سے زیادہ محنت ہوتی ہے انسان کی. سب سے زیادہ سرمایہ, کل کا کل سرمایہ اس کا لگا ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہے اس کے پاس. خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر, چوری ہو جائے, ڈکیتی ہو جائے, مال خراب ہو جائے, مال چوری ہو جائے, یا نقصان ہو جائے اس کو تجارت میں. چنانچہ یہ سارے جو خطرات ہیں اور سارا کا سارا اس کا سرمایہ جو ایک خطرے میں پڑا ہوا ہے, تو اس پر شرح زکوٰۃ سب سے کم رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور وہ ہے 2.5%, یعنی 40واں حصہ. تو یہ چار چیزیں ہیں, ان چار چیزوں کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو شرح جو ہے مختلف انداز میں, مختلف قوت اور سرمایہ اور محنت کے حساب سے کم ہوتی چلی گئی. اور ایک شرح ہے اس کے اندر, یہ شرح جو ہے یہ جیومیٹرک پروپورشن کے تحت کم ہوئی ہے. ذرا دیکھیے کہ حساب بھی اس کے اندر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی پیغمبر تھے, پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, تعلیم تو انہوں نے حاصل ہی نہیں کی تھی, لیکن جو شرح بیان کی ہے انہوں نے, ذرا غور کیجئے اس کے اوپر. فرمایا کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں جو محروم لوگوں کا اور سائل لوگوں کا حق ہے وہ معلوم ہے. کس کو معلوم ہے؟ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے. اور یہ میتھمیٹکس ہے جو چل رہی ہے, 20 کا آدھا 10 10 کا آدھا 5 5 کا آدھا 2.5, بالکل یہ جیومیٹرک پروپورشن اس کو کہتے ہیں. یعنی آپ 2 سے ضرب دیتے چلے جائیے تو اس شرح سے جو ہے 2.5 سے ضرب, 2 کو ضرب دیجیے, 5 5 کو 2 سے ضرب دیجیے, 10 10 کو 2 سے ضرب دیجیے, 20. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا یہ حساب. اس سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی تھے, ان کے اوپر وحی اترتی تھی, یہ وحی جلی ہے جو قرآن ہے, بلکہ وحی خفی بھی آپ پہ اترتی تھی. وہ ہدایات, وہ علم کہ جو قرآن میں تو موجود نہیں ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں القا کیا کرتا تھا آپ کے دل میں, تو اس کے تحت یہ شرح جو ہے ہمارے سامنے آتی. اس شرح کے معلوم ہو جانے کے بعد اب ذرا آئیے ہم دیکھیں کہ کس چیز میں کیا نصاب ہے کہ جس کے مطابق یہ مال ہم کو نکالنا ہے. پہلی بات جو آپ سمجھ لیے وہ یہ کہ وہ چیزیں کہ جن پر زکوٰۃ نہیں ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جن پہ نمو نہیں ہے, افزائش نہیں ہے مال میں, ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں, وہ مکان جس میں ہم رہتے ہیں, وہ سامان اسباب جو روزمرہ ہم استعمال کرتے ہیں, وہ اوزار جن سے ہم اپنی روزی کماتے ہیں, یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر نمو نہیں ہوتی, افزائش نہیں ہوتی, چنانچہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ غلے کے اوپر ہے, زمین کی پیداوار کے اوپر, ان میں نمو ہوتی ہے, افزائش ہوتی ہے. جیسی محنت کریں گے آپ, جیسا پانی ملے گا آپ کو, جیسا موسم ہوگا, اسی کے لحاظ سے کھیتی جو ہے وہ لہلائے گی. مویشی ہم نے دیکھا سال میں ان کے اندر افزائش ہو جاتی ہے, چنانچہ مویشیوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. مال تجارت تو ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ آپ اپنے مال کو بڑھائیں, منافع کمائیں. اور سونا اور چاندی جو ہے یہ معیار ہے, یہ گھر پہ رکھے رکھے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, چنانچہ ان کے اندر جو ہے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ کس شرح سے زکوٰۃ ہے, وہ ہم نے بتا دیا آپ کو, لیکن کس چیز کے اوپر نصاب کیا ہے, کم سے کم وہ کیا مقدار ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر زکات نکلے. ظاہر ہے کہ غریب آدمی جو ہے سونا چاندی اس کے پاس بھی ہوتا ہے, غریب آدمی ہے تو رقم نق رقم اس کے پاس بھی ہوتی ہے, غریب آدمی ہے تو چھوٹی سی دکان کھول کے وہی وہ بیٹھتا ہے رزق کمانے کے لیے, لیکن اس کے اوپر زکات نہیں ہے. تو زکات کا ایک نصاب ہے, کس معیار کے اوپر اسلام کس کو امیر قرار دیتا ہے اور صاحب نصاب قرار دے کر کے زکات لیتا ہے. چنانچہ سونا اور جو ہے وہ اگر 7.5 تولہ آپ کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکات ہے. 7.5 تولے کا ایک معیار مقرر کر کے ہم کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ سونا رکھنے والا امیر ہے, غربا میں شمار نہیں ہے اس کا. چنانچہ اس کے مال میں سے مال نکالا جائے گا, کن لوگوں کے لیے وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس سے بات واضح ہوگی کہ یہ زکوٰۃ حقیقتاً عمرہ کے مال میں سے صدقہ نکال کر کے غربا میں تقسیم کرنا, یہ اس کا پورا مقصد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر مقرر کر کے روانہ کرتے ہیں تو جہاں ایک لمبی چوڑی ہدایات آپ ان کو دیتے ہیں, احادیث میں آپ کو سب مل جائیں گی, وہاں وہ حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ہمارے آج کے درس سے متعلق ہے. فرمایا کہ معاذ, لوگوں کو پہلے توحید کی دعوت دو, لوگوں کو پہلے مسلمان بناؤ, کلمہ پڑھاؤ, اور جب وہ مان لیں یعنی جب وہ مسلمان ہو جائیں تو نماز کا حکم کرو. پتہ یہ چلا کہ جب آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تو نماز کا حکم آپ کو دیا جائے گا اور نماز آپ سے پڑھوائی جائے گی. پھر فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھ لیں تو ان کے عمرہ میں سے مال نکال کر کے ان کے غربا میں تقسیم کر دو. یہ وہ چیز ہے جو زکوٰۃ ہے. یعنی آپ نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور آپ نے نماز پڑھی جو آپ کو پڑھنا ہے, اس لیے کہ وہ پڑھائے گا, آپ کو حکومت پڑھائے گی, اگر آپ نہیں پڑھتے تو سزا ملے گی. اس کے بعد آپ کے عمرہ میں سے صدقہ نکال کر کے غربا میں تقسیم کیا جائے گا. تو یہ وہ زکوٰۃ ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ صاحب نہیں ہم نہیں کرتے. یہ میں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالوں گا. چنانچہ جو بات سامنے آئی ہوئی ہے کہ عمرہ کے مال میں سے صدقہ نکال کر کے غربا میں تقسیم کی جائے گی, تو عمرہ کا معیار کیا بنایا اسلام نے, 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہے وہ عمرہ میں شمار ہے, 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہے اس کا شمار بھی عمرہ میں ہے, 200 درہم رقم نقد جس کے پاس موجود ہو اس کا بھی شمار عمرہ میں ہے. یہ تو وہ چیز ہے جو انسان گھر میں رکھتا ہے غلے کی شکل میں, اگر کسان ہے اس کے پاس زیور بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, رقم نقد رقم بھی نہیں ہے, لیکن غلہ تو ہوتا ہے اس کے پاس. تو اگر 5 وسق غلہ اس کی زمین سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا شمار عمرہ میں ہے, خواہ وہ اپنے کو کسان کہے دہقان کہے, اس سے فرق کیا پڑتا ہے, مال تو ہے نا اس کے پاس. یہ 5 وسق کیا چیز ہے, 1 وسق ذرا آپ سمجھ لیں کیا چیز ہے. اتنا غلہ پیدا ہو اس کی کھیت سے کہ وہ ایک اونٹ کے اوپر پورا غلہ لاد کر کے اور اونٹ کو جب چلائے تو اونٹ آسانی سے اس کو لے کے چل سکے, یہ نہیں کہ اس کے بوجھ سے دبا جا رہا ہو. اگر دبا جا رہا ہے تو وسق سے زیادہ لے کر کے آسانی سے وہ چل رہا ہے. ایک اوسط درجے کا اونٹ جو نارمل جو صحت مند ہائٹ کا اونٹ ہو جو لے کے چلے وہ وسق کہلاتا ہے. چنانچہ اس طرح کے 5 اونٹ کا غلہ اگر اس کے پاس پیدا ہو گیا ہے اور 5 اونٹ کے اوپر اس نے لاد لیا ہے تو وہ عمرہ میں اس کا شمار ہے, زکات نکالی جائے گی. اسی طرح سے مویشیوں کے اندر اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو وہ اس کا شمار عمرہ میں ہے, اس کو زکات نکالنی ہے. کسی کے پاس 30 گائے یا بھینسوں کا ریوڑ ہے جو تجارتی ریوڑ ہے جس سے وہ تجارت کرتا ہے, بیچتا ہے, فروخت کرتا ہے, تو وہ عمرہ میں اس کا شمار ہے, اس کی زکات نکلے گی. کسی کے پاس 40 بکریاں یا بھیڑ ہیں اور ان کی وہ تجارت کرتا ہے تو اس کا شمار عمرہ میں ہے, اس پہ زکات نکلے گی. تو یہ نصاب ہو گیا, سونا چاندی نقد رقم غلہ اور جانور اور سامان تجارت کی جو مالیت جو دیکھی جائے گی وہ اسی حساب سے دیکھی جائے گی کہ نقد رقم اگر اس کو آپ بازار میں بیچیں تو آپ کو کیا رقم ملے گی اس کی؟ 200 درہم اگر ملتی ہے آپ کو تو اس کے اوپر زکات ہے. تو یہی چار چیزیں ہیں کہ جن میں نمو ہوتی ہے, اور یہ منیمم نصاب ہے, یہ ٹچ کر لیا آپ نے تو سارے مال کے اوپر زکات ہے. یہ نہ کہیے آپ کے صرف 7.5 تولے سے, جی 8 تولہ میں سونا میرے پاس ہے تو آدھے تولے کی میں زکات نکال رہا ہوں, باقی 7.5 نہیں, پورے مال کے اوپر. جب آپ امیر ہیں تو سارے مال آپ کا ہے تو سب پہ سے نکلے گی. یہ شرح آپ نے دیکھ لی, اور یہ دیکھ لیا کہ کس نصاب سے کس کے اوپر زکات نکلے گی. اب یہ ایک زکات کی مختلف جانوروں کے معاملے میں خاص طور سے کہ 5 اونٹ ہوں تو زکات کیا نکالی جائے, اور گائے ہوں تو کیا نکالی جائے, اور بھیڑ بکری ہوں تو کیا, وہ مختلف اس کے شرح, مختلف جانور اور مختلف عمریں اس کی اور مختلف تعداد, یہ فقہ کی تفصیل میں تو آپ کسی بھی عالم سے کسی فقیہ سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتا دے گا. میرا مقصد تو صرف یہ کہ میں آپ کو ذرا حکمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ سامنے رکھ دوں, موٹی موٹی باتیں بیان کر دوں. یہ باتیں معلوم ہو جانے کے بعد اب ذرا آئیے ہم یہ دیکھیں, اس میں ایک بات میں ذرا اور واضح کرتا چلوں کہ مال تجارت کے تحت تصور صرف یہ آتا ہے کہ کوئی سامان رکھا ہوا ہے دکان کے اندر یا گوڈاؤن کے اندر, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس زمانے میں یہی تصور تھا, لیکن آج کل کے زمانے میں ایک تجارت کا تصور یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جو حصص ہیں, جو شیئرز ہیں کمپنی کے, یہ بھی مال تجارت ہیں, اور اس پہ فقہا کا اتفاق ہے, کوئی اختلاف نہیں. کسی کمپنی میں آپ کا کوئی شیئر لگا ہوا ہے, اور وہ شیئر گھٹتا بڑھتا اس میں نمو کی صلاحیت ہے, ظاہر ہے, تبھی تو قیمتیں اس کی بازار میں بڑھتی ہیں گھٹتی ہیں, چنانچہ اس کے اوپر بھی زکات ہے, یہ بھی مال تجارت میں شمار کیا گیا ہے, اور اس کی قیمت وہی ہے جو بازار میں جب آپ بیچنے جائیں جو نقد رقم آپ کو ملے. چنانچہ 200 درہم جو ہے اس کا پیمانہ بنایا گیا کہ اس سے زیادہ کی اگر مالیت کا شیئر آپ کے پاس ہے تو اس پہ زکات, اور 2.5% زکات. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے, چونکہ یہ ایک ماڈرن دنیا کی بات ہے, لہذا کتابوں میں تو آپ کو اس کے اوپر تفصیل نہیں ملے گی, لیکن جو جدید فقہا ہیں ان میں ذرا اختلاف ہو گیا ہے کہ کس شرح سے اس کے اوپر زکات ہونی چاہیے. مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکات نکلے گی, اس لیے کہ یہ مال ہے, بازار میں آپ بیچنے جائیے فروخت ہو جائے گا, اور 200 درہم سے زیادہ کی اگر مالیت ہے اس کی تو زکات آپ کے اوپر 2.5% دینی ہے آپ کو. لیکن ڈاکٹر یوسف قرضاوی جو دوسرے فقیہ ہیں عرب دنیا کے, بہت مشہور شخصیت ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ کے پاس اسٹاک ہے اس کے اوپر تو 2.5% ہے, لیکن اس اسٹاک پہ جو آپ کو ڈویڈنڈ ملتا ہے, جو آپ کی محنت سے نہیں ملتا, اسٹاک کی قیمت مارکیٹ میں کچھ اور ہے, وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے, لیکن اسٹاک ہوتے ہوئے اس پہ ڈویڈنڈ بھی ملتا رہتا ہے آپ کو, مزید منافع جسے آپ کہہ لیں. تو یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ جس پہ آپ کی محنت نہیں ہے, آپ کا سرمایہ نہیں ہے, چنانچہ 20% اس پہ آپ کو زکات دینی پڑے گی. تو یہ میں نے اس لیے رکھ دیا کہ اب حضرات میں سے بہت سو کے اسٹاکس ہوں گے تو انہیں ذرا دونوں نقطۂ نظر معلوم ہو جائیں. اب ذرا ہم اس کے اوپر غور کر لیں کہ یہ جو ہم زکات نکالتے ہیں یہ کس کا حق ہے, کس کو دیا جانا چاہیے. فرمایا کہ انما صدقات, ہو بے شک یہ صدقے جو ہیں, للفقراء, فقیروں کے لیے, للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ ولا یستطیعون ضربا فی الارض. وضاحت کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ فقیر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں گھیر لیے گئے ہیں, یا اللہ کی راہ میں مصروف ہیں, اللہ کے کام میں مصروف ہیں, اور استطاعت نہیں رکھتے, وقت نہیں رکھتے کہ وہ اپنی روزی کمائیں, اللہ کے کام میں مصروف ہیں, تو یہ زکوٰۃ ان پر بھی لگائی جائے گی. ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ اب جو مصارف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس میں ہر مصرف کی تعریف میں فقہا کا اختلاف ہے, اور نہ صرف یہ کہ اختلاف ہے بلکہ بے حد اختلاف ہے. اسلام کی عبادات میں سے یہ دوسری عبادت ہے زکوٰۃ, اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے, یہ وہ چیز ہے کہ غالباً اس سے زیادہ اختلاف اسلام کی کسی عبادت پہ نہیں ہے جتنا کہ اس کے اوپر ہے. چنانچہ میں صرف موٹی موٹی باتیں آپ کے پاس بیان کروں گا, میں فقہ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یہ تو فقیہ ہی آپ کو بتا سکے گا. اب دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ میں جو نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ نقطہ نظر کسی اور کے تحت صحیح نہ ہو, اس کا میں اعتراف کرتا ہوں, لیکن بہرحال میں کچھ نہ کچھ تو بات آپ کے سامنے پیش کروں گی. فقیر کی ایک تعریف تو یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, کنگال ہو آدمی. فقیر کی دوسری تعریف یہ ہے کہ نہیں, اس کے پاس مال بھی ہے, وہ کماتا بھی ہے, لیکن اپنی ضروریات تو پوری نہیں کر پاتا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا بڑا تضاد ہے دونوں تعریف میں, لیکن ایک نقطۂ نظر یہ ہے, دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے, وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد آیا کہ والمساکین, کہ مسکینوں کے اوپر یہاں بھی اختلاف ہیں. مسکین کی ایک تعریف تو یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ زمین پہ بیٹھنے والا ہے. والمساکین ازا مطربہ, جیسے وہ ہے کہ جب مٹی میں بیٹھنے والے مسکین جو ہیں. ایک تو اس کی تعریف یہ ہے مسکین کی کہ نہیں, وہ کماتا بھی ہے, اس کے پاس مال بھی ہے, لیکن اتنا نہیں کماتا کہ وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکے, اور غیرت کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا, تو یہ لوگ مسکین ہیں. اب ایک تعریف جو فقیر کی ہے وہی تعریف مسکین کی ہے, جو فقیر کی تعریف ہے, جو مسکین کی دوسری تعریف ہے وہ فقیر کی بھی تعریف میں آ جاتی ہے. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس کو چاہیں آپ فقیر کہہ لیں, جس کو چاہیں آپ مسکین کہہ لیں. آپ وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے, مٹی میں لیٹتا ہے, اس کو کھانے کا پیسہ نہیں ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے, اس کو آپ فقیر کہہ لیں یا مسکین کہہ لیں, اس کا حق ہے یہ زکوٰۃ جو ہے. ایک شخص جو کماتا بھی ہے لیکن اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتا, بچوں کو تعلیم نہیں دلا پاتا, بیماری ہو تو علاج نہیں کرا سکتا, بہت سی ضروریات ہوتی ہیں انسان کی جو پورا نہیں کر پاتا, لیکن غیرت کی وجہ سے آپ کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا, اس کا بھی حق ہے کہ زکوٰۃ اس کے اوپر خرچ کی جائے. اس کے بعد فرمایا والعاملین علیہا, عاملین یعنی عمال, کام کرنے والے لوگ, ورکرز, علیہا یعنی ان زکوٰۃ کو وصول کرنا اور ان کو تقسیم کرنے. یہاں سے یہ بات بالکل واضح آئی اور اس پر اتفاق ہے سب کا سوائے امام احمد ابن حنبل کے, باقی تینوں فقہ کا یہ اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کا وصول کرنا, زکوٰۃ کا تقسیم کرنا, اس کا نظام قائم کرنا, یہ حکومت وقت کا فرض ہے, اور اس کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ وصول ہے, وصول کر کے لوگوں میں تقسیم کرے اور اس کے لیے ملازمین رکھے اور زکوٰۃ میں سے ان کی ملازمین کی تنخواہ دی جائے. اب اس میں اختلاف ہے کہ تنخواہ کتنی دی جائے, دی بھی جائے کہ نہ دی جائے, وہ عمال کے جو خود امیر ہیں ان کو کیوں دیا جائے, وغیرہ وغیرہ, اس کی تفصیل میں نہ جاؤں گا, لیکن یہ کہ یہ رقم ان کے اوپر خرچ کی جا سکتی ہے, اور اس حد تک خرچ کی جا سکتی ہے کہ نصف سے کم تک خرچ کی جا سکتی ہے, اسی لیے کہ بنیادی طور پر زکوٰۃ فقرا اور مساکین اور ضرورت مند لوگوں کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو حکومت نے ملازمین رکھ لیے اور سارا زکوٰۃ جمع کرنے کے بعد سب انہیں کے اوپر خرچ کر دے. تو یہ بہرحال اس پہ بھی اتفاق ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی تینوں فقہا کے اندر, حنفی, شافعی اور مالکی, کہ نظام زکوٰۃ قائم ہونا چاہیے, حکومت زکوٰۃ وصول کرے گی, زکوٰۃ نہ دینے والا سزا پائے گا, کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں زکوٰۃ خود ادا کر رہا ہوں, میں اپنے بھائی بندوں کو دے رہا ہوں, میں آپ کو نہیں دیتا. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ خون ہے معاشرے کے, یہ خون کہاں جانا چاہیے, کس طرح سے اس کو تقسیم ہونا چاہیے باڈی کے اندر, ہم حکیم نہیں ہیں اور ہم ذمہ دار اس کے نہیں بنائے گئے, اس کی ذمہ دار مسلمانوں کی حکومت ہے. لیکن امام احمد ابن حنبل کی فقہ یہ ہے کہ نہیں, انفرادی طور پر زکوٰۃ تقسیم ہونی چاہیے, جو جس کی مرضی ہے جہاں دے, حکومت کو نہیں لینا چاہیے. لیکن یہ بھی امام احمد ابن حنبل کے ماننے والوں علماء میں سے بھی اس میں اختلاف ہے کہ نہیں یہ کیا جا سکتا یا نہیں. اصل میں یہ انفرادی طور پر زکوٰۃ کب شروع ہوئی, ساتویں صدی میں, جب تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور حکومت غیر مسلموں کی ہو گئی, تب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ زکوٰۃ کون وصول کرے اور زکوٰۃ کیسے تقسیم ہو. چنانچہ علماء نے پھر یہ اجازت دی کہ غیر مسلم حکومت کو زکوٰۃ نہ دی جائے, بلکہ لوگ خود مستحقین کو تلاش کریں اور زکوٰۃ تقسیم کریں. وہاں سے اجازت شروع ہوئی, تو یہی اجازت اب چلی جا رہی ہے, اور اب کسی اسلامی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہے کہ یہ نظام قائم کرے اور اس کے بعد زکوٰۃ کو تقسیم کرے. فرمایا کہ والمؤلفۃ قلوبہم, لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے بھی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی مسلمان ہیں لیکن کمزور ہیں اسلام کے اوپر, بہت سے ایسے مسلمان ہیں کہ جن کو دوسرے مذاہب کے لوگ لالچ دے کر کے اپنے مذہب میں کنورٹ کر رہے ہیں, کمزور ہیں اپنے ایمان میں لوگ. بہت سے ایسے کافرین بھی ہیں کہ جن کو اگر آپ رقم دیں, ان کی سہولتوں کو پورا کریں, ضروریات کو پورا کریں, تو وہ مسلمان ہونے کو تیار ہیں. تو یہ رقم وہاں تقسیم ہونی چاہیے, اس میں بھی اختلاف ہے. امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مد اب ساقط ہو گئی, اب اس کے اوپر خرچ نہیں ہو سکتا, اب اسلام کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو پیسے سے مسلمان بنایا جائے. لیکن باقی تینوں فقہا جو ہیں کہتے ہیں نہیں, یہ اب بھی ضرورت ہے, اور مسلمان بنانے کے لیے یا جو لوگ مسلمان بن گئے ہیں ان کو قائم کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے یہ مطلب بھی باقی ہے. پھر فرمایا وہ پھر رقاب, لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں. اب ظاہر غلام تو نہیں ہیں کہ آپ ان کی گردنیں آزاد کریں, لیکن فقہا اس پر متفق ہیں کہ لوگوں کے قرض ادا کرنے میں یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے, اس لیے کہ جب کسی کا بال بال قرض میں جکڑ جائے تو گویا اس کی گردن جو ہے وہ پھنس گئی ایک طرح سے, اور اس کی گردن کو چھڑائیے آپ, تو قرض دار کو یہ رقم دی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی. والغارمین, اور وہ غرامہ جسے ہم جانتے ہیں کہ جرمانہ, جن کے اوپر جرمانہ لگ گیا ہے. کس قسم کا جرمانہ لگ جاتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی نے عدالت سے ضمانت لے لی ہے کسی کی کہ صاحب یہ 100,000 روپیہ میرا جمع کر لیے, یہ شخص بھاگے گا تو آپ یہ سب کر لیجیے گا, یا میں دے دوں گا, عدالت نے اعتبار کر کے اس کو چھوڑ دیا, وہ آدمی بھاگ گیا. اب جس نے ضمانت لی اس کے پاس نہیں ہے 100,000 روپیہ, کہاں سے دوں, لیکن یہ جرمانہ تو اس کو دینا ہے. اسی طرح سے کوئی سزا مل گئی ہے اس کو, سزا عام اس کے اوپر کوئی رقم نافذ کر دی گئی ہے کہ آپ کو 50,000 روپے جرمانہ, 100,000 روپے جرمانہ, وہ نہیں دے سکتا وہ, تو زکوٰۃ کی رقم ایسی جگہوں پر دی جا سکتی ہے ان لوگوں کی مدد کے طور پر. پھر فرمایا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. اب یہاں بھی اختلاف ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مراد صرف جہاد ہے, کہ یہ جہاد میں ہی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. بعض یہ کہتے ہیں نہیں, کہ فی سبیل اللہ ایک عام جملہ ہے جس کے اندر جہاد بھی شامل ہے اور وہ سارے کام بھی شامل ہیں جو اللہ کے خاطر کیے جائیں. چنانچہ اس کے اندر جو مبلغین ہیں جو اللہ کی دعوت دین دے رہے ہیں, وہ مدرسین ہیں جو درس قرآن اور درس حدیث لوگوں کو پہنچا رہے ہیں, دے رہے ہیں, علم پہنچا رہے ہیں, وہ طلباء ہیں کہ جو یہ علوم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے, وہ سب جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. وابن السبیل, اور مسافر, مسافر جو ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لگائی خرچ کی جا سکتی ہے. اس میں بھی اختلاف ہے کہ مسافر کون سا مسافر, کیا وہ مسافر جو کار میں بیٹھ کر کے آیا ہے, اپنے گھر میں لکھپتی کروڑ پتی ہے, یہاں وہ آپ سے بھیک مانگ رہا ہے, تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ حقدار نہیں ہے, بعض کہتے ہیں نہیں وہ مسافر ہے, اس کے پاس اس وقت رقم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنے گھر پہ وہ لکھپتی کروڑ پتی ہوگا, لیکن کسی وجہ سے وہ اپنے گھر کو کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا ہے, یا وہاں سے رقم نہیں منگا پا رہا ہے, یا اگر منگا بھی رہا ہے تو جب تک وہ رقم نہ آئے کیا وہ شخص بھوکا رہے, یا مر جائے بھوکوں, یا سڑک کے اوپر سو جائے جا کر کے. چنانچہ اس پہ بھی اختلافات ہیں کہ کون مسافر, وہ مسافر کہ جو اللہ کی راہ میں باہر نکلا ہے, یا وہ مسافر کہ جو فسق و فجور میں مبتلا ہے, بدماشی کی خاطر باہر نکلا ہے اور پھر پھنس گیا ہے کسی مصیبت کے اندر. بعض اختلافات, لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ مسافر جو ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. یہ وہ 8 مد ہیں جو قرآن نے ہم کو بتا دیا. اس کے علاوہ کوئی نواں مد ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فریدتم من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے, یہ نافذ کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے, کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں کمی و بیشی کرے. چنانچہ ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس صدقے کا مال آیا ہے, مجھے بھی کچھ عنایت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ صدقے کے مال کے تصرف صرف 8 ہیں, تم ان 8 میں سے اگر کسی کیٹیگری میں آتے ہو تو میں تم کو وہ مال دے سکتا ہوں, ورنہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی کو یہ مال دے. اس کی مصلحت سمجھیے, اس کی حکمت سمجھیے, وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ مصارف نہ بیان کرے اور یہ مال صرف حکومت کے ہاتھوں میں چلے جائیں, تو پھر حکومت تو اپنی مرضی کی مختار ہے کہ اس مال کو جہاں چاہے خرچ کرے. اگر مطلق العنانی ہے تو وہ تو بادشاہ کا مال ہے, اور اگر جمہوریت ہے تو وہ اسمبلی کے ممبروں کا مال ہے, وزراء کا مال ہے, یا ان لوگوں کا مال ہے کہ جو حکومت کے منظور نظر ہیں. آج کل یہ بھی ہو رہا ہے, اور غربا اور مساکین و مسافر اور وہ جو ضرورت مند ہیں وہ مال ان تک نہیں پہنچتا, تو اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اس نے یہ مقرر کر دیا کہ نہیں, زکوٰۃ کے یہ مال عینی مسئلہ چھوڑا ہے. فرمایا واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے, وہ جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے یہ کہے کہ جی نہیں, اس آٹھ میں سے ایک نواں مصرف یہ بھی ہونا چاہیے, اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا, یا اس آٹھ مصرف میں سے یہ مصرف کیوں شامل کر دیا گیا, یہ تو ہمارے ذہن میں بات نہیں آتی, تو گویا وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے زیادہ علیم ہوں, میں اللہ سے زیادہ حکیم ہوں. اور جب یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ اپنے کو خود جانچ لے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے, کہ جو اللہ کے علم اور حکمت کے مقابلے میں اپنے علم اور حکمت کو سامنے رکھ کر کے بحث کرے. آئیے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دے, ہمارے زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہنچائے, ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال اگر اس سلسلے میں ہے تو ہم پوچھ لیتے ہیں, پہلے بات کر لیتے ہیں, کچھ اعلانات ہیں میرے سامنے. جی ارشاد, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے کہ اس نے یہاں صدقہ کیوں استعمال کیا, زکوٰۃ کیوں نہیں استعمال کیا. لفظ صدقہ اس کی تشریح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی وہ یہی ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. یہ اب وجہ اس کی کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی نے نہیں بتائی, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور نہ مفسرین کے اس میں کہیں یہ بات ملتی. ظاہر ہے کہ میں اپنی طرف سے تو کوئی رائے نہیں دے سکتا. جی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس پہ اختلاف ہے, جیسے فی سبیل اللہ تو بہت سے فقہا یہ کہیں گے کہ نہیں فتن نہیں, اور بہت سے یہ کہہ دیں گے کہ ہاں کہ اللہ کی راہ میں آپ نے ایک مسجد بنائی ہے. چنانچہ اس پر بھی اختلاف ہے کہ مسافر کے لیے راستے میں کنواں بنایا جائے تو وہ زکوٰۃ سے بنایا جا سکتا ہے, یعنی سڑک بنائی جا سکتی ہے, یعنی پل بنایا جا سکتا ہے, یعنی سب. میں نے کہا یہ جو وہ جو مدات ہیں ان کی ایک ایک مد کے اوپر اختلاف ہے. جی, اصل میں اگر اسلامی نظام نافذ ہے اور حکومت آپ سے زکوٰۃ لیتی ہے تو حکومت آپ سے لے لے گی اور وہ آپ کو دینا ہے, ورنہ آپ کو سزا ملے گی, وہ آپ کو جیل میں ڈال سکتی ہے, قید کر سکتی ہے. اب اگر ایسا نظام نہیں ہے تو پھر یہی بہتر ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی کا دو فائدہ ہے, ایک تو یہ کہ آپ نے جو صدقہ ان کو دیا اس کا آپ کو ثواب ملا, اور ایک آپ کو صلہ رحمی کا ثواب ملا کہ آپ نے اپنے اعزاء اور اقارب کا حق ادا کیا. ٹھیک ہے, آپ اگر انفرادی طور پر دینے جا رہے ہیں تو پہلے اپنے قریبی اعزاء اور اقاربی کو دیں, آپ کو دوہرا ثواب ملے گا. ضروری نہیں ہے, یہ کسی فقہ میں نہیں ہے, سب نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں, اس کی ضرورت کو پورا کر دیں, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جی, کس کو؟ یتیموں کو. اگر وہ اس آٹھ میں سے کسی ایک, جیسے یتیم ہے, مسکین ہے وہ, یا وہ فقیر ہے, اس کے پاس مال نہیں ہے اتنا کہ اس کی خبر گیری کی جا سکے, تو آپ دے سکتے ہیں. لیکن بذات خود یتیم ہو جانا جو ہے یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. یتیم ہے لیکن مالدار ہے, اس کے باپ نے بے سہارا دولت چھوڑی ہے, تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتے. جی, میرے خیال میں 213 مجھے صحیح تو یاد نہیں ہے, لیکن ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ 40 درہم تک اگر آپ کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس کو کنورٹ کیا گیا روپے میں تو وہ 225 روپے بنے. تو اب آپ اسی حساب سے حساب لگا لیجئے, آپ 250 225 کا 250 کر لیجئے, اتنی رقم اگر موجود ہے آپ کے پاس تو اس سے زکوٰۃ لگ جائے گی. ہر ایک کی الگ الگ نصاب الگ علیحدہ ہے, سونے کا نصاب علیحدہ ہے, چاندی کا علیحدہ ہے, نقد رقم کا علیحدہ ہے, غلے کا علیحدہ ہے, جانوروں کا علیحدہ ہے. بھائی سو اب کے لحاظ سے آپ کنورٹ کر لیں نا, اسی لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس وقت کے 200 درہم, اس وقت کا 40 درہم آج کل کے 225 روپے کے برابر ہے, جو موجودہ روپیہ ہے. اب گھٹتا جائے تو رقم بڑھتی جائے گی, 200 ہو جائے گی, 250 ہو جائے گی, تو اسی طرح سے آپ اس کو لگا لیں. جی ہاں, ممکن ہے کہ پرانی کوئی شرح ہو, ابھی تو خیر میں نے کہا نا کہ ہاں تو بڑھاتے جائیں ویسے ہی آپ. جی 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 نہیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ سونے کا حساب علیحدہ ہے, نقد رقم کا حساب علیحدہ ہے. سونا سونے کی شکل میں یا زیورات کی شکل میں آپ کے پاس اگر 7.5 سونا ہے تو اس سے زکات عائد ہو جائے گی, لیکن نقد رقم اگر آپ کے پاس 200 درہم کی مالیت کی ہے تو اس سے زکات عائد ہو جائے گی. دونوں اس طرح سے ہیں کہ 50 درہم ہے اور 8 تولہ سونا ہے تو 8 تولہ سونا کے اوپر زکات عائد ہو جائے گی, 50 درہم کے اوپر نہیں ہوگی. ہاں یہ اچھا سوال اٹھایا آپ نے, یہ میں اپنے وقت میں اس کو کور نہیں کر سکا. اس میں اختلاف ہے, جمہور فقہا کا اب تک اس پہ اتفاق رہا ہے کہ سیدوں کو زکات نہیں دی جا سکتی, لیکن اس میں بھی امام ابو یوسف نے اختلاف کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہاشمی جو ہے وہ ہاشمی تو بنو ہاشم تو زکات دے سکتے ہیں, لیکن اب آج کل کے جو جدید فقہا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سیدوں کو بھی زکات دی جا سکتی ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی لگائی تھی, اس کی غرض یہ تھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکات اپنے خاندان والوں میں تقسیم کر رہے ہیں. اب صورتحال ایسی ہے کہ چونکہ جو مسلمانوں کی حکومتیں ہیں انہوں نے کوئی بیت المال قائم نہیں کیا ہے, وہ لوگوں کے خراجات کی کفیل نہیں ہیں, تو سیدوں کو اس طرح سے چھوڑ دینا, علیحدہ کر دینا, گویا دے آر کنڈیم ٹو ڈیتھ والی بات ہے کہ مطلب تم بھوکے مر جاؤ, تم کو تو کچھ کوئی مدد نہ معاشرہ کرے گا نہ حکومت کرے گی. چنانچہ آج کل کے فقہ نے یہ کہا ہے کہ بنو ہاشم کو بھی زکات دی جا سکتی, جس میں خاص طور سے ڈاکٹر یوسف پرزاوی کا میں حوالہ دوں گا کہ ان کا یہ کہنا ہے.